Lan buralı!
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا مستشهدين بين يديه الحمد لله خدا نے ایک بار پھر موقع دیا موجودہ حالات خصوصاً 215 دن مکمل ہوئے غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے 7 اکتوبر سے شروع ہونے والی تحریک تو جو کچھ انشاءاللہ ڈیولپمنٹ رہی ہے میرا خیال ہے کہ ساری ہی دنیا کے سامنے ہے اور خصوصاً آپ مومنین اس پر اسپیشل توجہ دے رہے ہوں گے بہرحال ہماری بھی اپنی ایک خواہش رہتی ہے مختصری سے ہی لیکن کچھ نہ کچھ ان پٹ ہماری طرف سے بھی جو ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ہاں کوشش کریں کہ آپ کے سامنے بیان ہو جائیں تبرکاً میں قرآن کی 3 آیات کہ جو بہت مددگار ثابت ہوں گی سمجھنے کے لیے کہ یہ گزشتہ زمانے کا بنی اسرائیل پھر قرآن کی آہستہ آہستہ اصطلاح میں یہودی بنی اسرائیل کے بعد یہودی ہادو اور پھر ہمارے زمانے پہنچتے پہنچتے زائنزم سہیون سہیونسٹ یہ یقیناً قرآن نے ان کو بہت ہی اپنا بھی قرآن نے قرآن کا بھی جبرائیل کا بھی اللہ کا بھی رسولوں کا بھی آسمانی کتابوں کا بھی سبھی کا دشمن قرار دیا ہے جانی دشمن ہیں اور بہت کھول کے ان کی حقیقت کو قرآن نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بہت بڑے ماضی کو بہت خوبصورت سمیٹا ہے یہ باتیں میں پہلے بھی آپ سے کر چکا ہوں تو انشاءاللہ ہم بھی قرآن کی 2-3 آیات سے استفادہ کرتے ہوئے اور موجودہ حالات کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں بقرہ سورہ بقرہ ہی ہے اور ان کی آپ کو پتہ ہے کہ ایک سب سے طولانی سورہ ہے قرآن کا ان کی گفتگو یعنی اس موضوع پر گفتگو سورہ بقرہ میں تقریباً 40-50-60 آیات سے شروع ہو جاتی ہے اور پھر بہت تواتر کے ساتھ بہت دیر تک رہتی ہے اور پھر جگہ جگہ پہ قرآن مختلف سوروں میں مختلف آیات میں ان حقائق کو بیان کرتا ہے میں ابھی سورہ بقرہ سے استفادہ کر رہا ہوں قل بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کانت لکم دار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین کہہ دیجئے اگر اللہ کے نزدیک دار آخرت دوسروں کے بجائے خالصتاً تمہارے لیے ہے اور تم اس بات میں سچے بھی ہو تو ذرا موت کی تمنا کرو وَلَن ہرگز يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ اور وہ موت کے متمنی ہرگز نہ ہوں گے ان گناہوں کی وجہ سے جو وہ اپنے ہاتھوں کر چکے ہیں وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور اللہ ظالموں خوب جانتا ہے لَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُهْزِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اے رسول اور آپ ان لوگوں کو زندگی کا سب سے زیادہ حریص پائیں گے لالچی لوگ ہیں زندہ رہنے کے لیے دنیا میں سمجھیں اپنے آپ کو اس دنیا میں لائے ہیں کہ ہمیشہ زندہ رہیں گے ان کے ذہنوں میں یہ بات ہے حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ یہ لوگ زندگی کے لالچی ہیں زندہ رہنے کے لالچی ہیں موت کا خوف سب سے زیادہ جس چیز سے خوف زدہ ہیں وہ موت ہے کیونکہ حریص ہیں دنیا پر ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش اسے 1000 سال عمر ملے حالانکہ اسے یہ عمر مل بھی جائے تو یہ بات اس کے عذاب کو ہٹا نہیں سکتی، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب دیکھتا ہے۔ یہ آیات ویسے تو اگر آپ کو موقع مل جاتا ہے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا، تو یہودیوں کو جنہیں اللہ کا دشمن قرآن میں اللہ نے خود قرار دیا ہے، اور ان کے موضوع کو اتنا تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا، یقیناً اس آسمانی اور آخری کتاب میں کہ جو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کا سبب ہے، اس میں دشمن شناسی کا چیپٹر سب سے امپورٹنٹ ہے۔ کیا کیا فلسطینیوں نے؟ ٹھیک ہے، بہت ظلم ہوا ہے، بہت ظلم ہو رہا ہے، شاید کوئی مثال ماضی میں نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آگے بھی ایسی کوئی مثال نہ ہو جو کچھ یہودیوں نے اس وقت غزہ میں ان 215-16 دنوں میں کیا ہے۔ آٹھواں مہینہ شروع ہو گیا ہے، 40,000 کے قریب، اور اگر ملبے میں دبے ہوئے لوگ بھی سارے مردہ ہو جائیں تو یہ 45,000 تک پہنچ جاتی ہے فگر، جو 216 دنوں میں اسرائیل کی بربریت، امریکہ کی حمایت، یورپی ممالک خصوصاً برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے جو ساتھ دیا، اور وہ خاموشی منافقت کی صورت میں جو، یا ان منافق ممالک جن کو آپ سعودی عرب، ترکی، اردن، مصر، اور بہت بڑا رول بعد میں عرب امارات کا، ان لوگوں نے جو خاموشی اختیار کی ہے جو سبب بنا اسرائیل کو اتنی جرات ملے۔ ابھی حالات کیا ہیں اس وقت جو ہے وہ، میں یعنی اس امید پہ کہ یقیناً آپ لوگ گزشتہ جو کچھ ہوا ہے اس سے آگاہ ہیں، جو کچھ ابھی ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس 41 کلومیٹر کی پٹی میں، جس کو آپ غزہ کہتے ہیں، شمال سے آہستہ آہستہ مرکزی علاقوں کی طرف، اور پھر مرکزی علاقوں سے آہستہ آہستہ جنوب کی طرف، یعنی رفاہ کی طرف لے آئے، چھوٹا سا ایک علاقہ ہے 2-2.5 کلومیٹر پر مشتمل، اور بارڈر مصر کا مشہور بھی اسی نام سے ہوا، سب کو اس طرف دھکیل دیا، اور باقاعدہ ہیلی کاپٹر سے پرچے تقسیم کیے جاتے رہے، یا بانٹتے رہے یا پھینکتے رہے، کہ جو بھی آہستہ آہستہ چلا جائے گا رفاہ کی طرف، رفاہ نامی علاقے میں جمع ہو جائے گا، یعنی جنوب غزہ میں جمع ہو جائے گا، یعنی صحرا سینا، دوسرے لفظوں مصر کے بارڈر پہ جمع ہو جائے گا، بہت جلدی مصر کا بارڈر کھول دیا جائے گا، اور آپ لوگ جو ہیں وہ محفوظ مقامات کی طرف چلے جائیں گے۔ جب تک نہیں جاتے، یونائٹڈ نیشن نے یہ 15 لاکھ لوگوں کے لیے، ٹوٹل 22 لاکھ کی آبادی، اس 41 کلومیٹر پٹی، اس میں یونائٹڈ نیشن نے بہت سارے خیمے لگا دیے کہ ان خیموں کے اندر جو ہے وہ آپ رہیں، اور بہت جلدی جو ہے وہ راستہ کھول دیا جائے گا، اور ایک بہت بڑی تعداد کہ جن کے گھروں کے اکثر لوگ شہید ہو گئے تھے، انہوں نے اسی طرح سے دیکھا اس کو کہ ٹھیک ہے، ہم بھی جو ہے وہ کسی محفوظ مقام پہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر وہی لوگ کوشش کر رہے تھے جانے کی کہ جو بہت زیادہ قربانیاں دے چکے تھے، ان کی نسل کو اگر تھوڑا سا موقع مل جائے یقیناً واپس پلٹیں گے۔ اب یہ ہجرت اگر ہو بھی جائے، اس طرح کی ہجرت نہیں ہے کہ جیسے پہلے ہوئی، یہ ہجرت یا فلسطینیوں کو انہی کے ملک سے نکال کے جو 4 ملکوں میں بھیجا گیا فلسطینی شام میں ہجرت کر کے، جیسے ابھی کہا جا رہا ہے صحرا سینا میں جائیں یا مصر میں جائیں، ایسے ہی 48 سے لے کر ابھی تک، 1948 سے لے کر ابھی تک، 4 ملکوں میں پہلے ہی فلسطینیوں کو مجبور کر کے ہجرت کرنی پڑی تھی۔ اس میں شام گئے، لبنان گئے، اردن گئے، اور مصر گئے، یہ 4 پڑوسی ہیں اسرائیل، جسے آپ معروف ہے اسرائیل لیکن اصل میں فلسطین ہے، یا مقبوضہ فلسطین ہے، نام اسرائیل رکھ دیا گیا لیکن وہ فلسطین ہے، اس کے 4 پڑوسی تھے، آدھا فلسطینی باہر ہو گیا جن کی تعداد آج 50 لاکھ سے زیادہ ہے، آدھا فلسطینی ملک میں رہتا ہے جو انشاءاللہ 50 لاکھ کے قریب قریب یا تھوڑا بہت زیادہ ہوئی ہو سکتے ہیں۔ یہ ہجرت دوبارہ یا ایک بار پھر چاہتے تھے کہ اب ان کو پھر مصر اور صحرائے سینا کو آباد کریں، یا قبرص کے قریب ایک آدھ جزیرہ لے لیں اور قبرص لے جائیں ان کو اور وہاں لے جا کے ان کو آباد کریں۔ اس طرح کی کوشش سنجیدہ، اس لیے انہوں نے سب کو رفا میں جمع کر لیا۔ رفا جہاں یقیناً 15 لاکھ کے قریب لوگ ابھی موجود ہیں، ان کو ہر طرح کا دنیاوی عذاب دیا جا رہا ہے، یعنی صرف بمباری نہیں ہے، صرف ان کے عزیزوں کی موت یا اموات یا شہدہ شہادتیں نہیں ہیں، ان کے گھروں کو توڑنا، 90% سے زیادہ غزہ اور اس کے گھر جو ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں۔ صرف یہ والا عذاب نہیں، بلکہ آہستہ آہستہ وبائیں پھیلائی جائیں تاکہ بیماریاں پھوٹیں، پانی ان کو نہ دیا جائے، غذا ان کے پاس نہ ہو، اور اس طرح سر چھپانے کی کوئی جگہ بھی نہ ہو۔ انہوں نے بہت شدید سردیاں گزار دیں بہت سخت حالات میں، اور جب علاج معالجے کے لیے کوشش کی کسی ہاسپٹل چلے جائیں تو سارے ہاسپٹلس کو یا تو منہدم کر دیا گیا، یا اتنا ظلم ہے کہ موجودہ کوئی ایسا ہاسپٹل جس کے اندر بہت بڑے پیمانے پر زخمی موجود ہیں یا لوگوں نے پناہ لی ہوئی ہے، تو اس میں فوجیں گھستی ہیں اور اس کے بعد جو ہیں وہ زخمیوں کو گولیاں مار مار کے اور ان کی اجتماعی قبریں، جیسا کہ آپ نے سنا آج بھی ایک اجتماعی قبر بیمارستان شفا، 49 سے زیادہ لوگ وہاں پر، آج کی خبر ہے۔ یہ کوشش ہے کہ غزہ کے لوگوں کو، اور خصوصاً جو جمع ہو گیا رفاح کے بارڈر پہ، آیا واقعی اس میں مخلص تھا؟ یعنی کیا واقعی اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ مصر اپنے بارڈر کھول دے اور لوگ رفاح کی طرف چلے، رفاح سے ہوتے ہوئے صحرا سینا چلے جائیں اور سر چھپانے کی ان کی جگہ؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ مصر پہلے منع کر چکا ہے، یہ الگ بات ہے کہ مصر بھی منافقوں کا سردار، یعنی مقابلہ ہے سیسی اور رجب طیب اردوغان کا کہ ان دونوں میں سے کون منافقت کے اعلیٰ درجے پر پہنچے۔ حالت یہ ہے کہ اسرائیل نے اپنے ان قریبی دوستوں کو بھی نہیں بتایا، انہوں نے مصر کو بتایا کہ کیا ہونے والا ہے، نہ ترکی کو، جبھی تو ترکی سے بیوقوفی ہو گئی۔ ترکی نے سوچا کہ چلو شاید معاہدہ بہت قریب ہے اور بہت امنیت والا مسئلہ ہونے والا ہے، ابھی جو ہے وہ سارے مسائل غزہ کے حل ہو جائیں گے، بالکل قریب پہنچے ہوئے کہ یہ امن معاہدہ ہو جائے، یا دوسرے لفظوں میں جنگ بندی ہو جائے، تو وہ سمجھا تھا واقعی جنگ بندی ہونے والی ہے، اعلان کر دیا کہ ہم سارے سفارتی اور تجارتی تعلقات ختم کر دیں گے اگر غزہ کا حق نہ دیا گیا یا غزہ کے اوپر زیادہ ظلم رکھا گیا۔ بیوقوف بنایا ترکی کو بھی، اور اس کے منہ سے یہ باتیں نکلوا دیں، اور اس کے بعد پتہ چلا ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اب ترکی نے دوبارہ سے پھر لیٹر لکھا سارے تاجروں کو، نہیں نہیں بھائی اپنے بزنس کو جاری رکھو۔ مسلسل روزانہ کی بنیاد پہ ترکی سے جہاز چلتے ہیں، سب مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے جا رہے ہوں گے، پتہ چلا نہیں، یہودیوں کے لیے، اسرائیلیوں کے لیے۔ روزانہ کی بنیاد پر سبزی اور اسی طرح سے پھل اور مختلف چیزیں، بحری جہاز۔ بہر تو یہ کیا واقعی کچھ ہونے والا تھا؟ رفاح جو ہے وہ کھلنے والا تھا بارڈر رفاح کا، اور لوگ واقعی کہیں سارا سینا میں جانے والے تھے؟ کیا وہاں پر کوئی بہت نئی آبادی بننے والی تھی؟ ایسا کچھ نہیں۔ مصر کو معلوم ہے کہ اگر اس نے بارڈر کھولا تو وہ اپنی عوام کو وہاں جانے سے روک نہیں پائے گا، اور اگر عوام نے صحرائے سینا کا رخ کر لیا، مصری عوام نے، تو مصر میں انقلاب آ جانا۔ اردن کی حالت یہ ہے کہ اگر انشاءاللہ، بالکل آخری، پتہ ہی آپ کو کہ اردن کی آبادی کا 60% فلسطینی ہے، اس زمانے میں کہ جب انہوں نے فلسطینیوں کو بڑے پیمانے پر دھکیلا تھا اردن کی طرف، تو اردن نے تو پاسپورٹ دے دی تھی سب کو، تو یہاں کا تو 70-60% پہلے فلسطینی ہیں، اور جو بالکل تیار ہے، یعنی بالکل ایسے آخری مراحل میں ہے کہ بس پھٹنے والا ہے کسی وقت بھی، ہے جیسے انشاءاللہ کرن باختری یا ویسٹ بینک، جس کو آپ مغربی کنارہ کہتے ہیں اردن کا، جہاں محمود عباس کی حکومت ہے فلسطین کے 40 لاکھ لوگوں پہ یا کم و بیش 35 لاکھ لوگوں پہ، 35-40 لاکھ لوگوں پہ، وہ بھی انشاءاللہ بہت قریب منفجر ہونے والا ہے، وہ بھی ایک بالکل آخری اس وقت مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. اور مصر کی عوام اور اردن کی عوام الحمدللہ، لبنانی جو کچھ کر رہے ہیں انہیں تو پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ فراڈ ہے، یہ صرف اور صرف ایک ٹیکنیک ہے یا کہیے ایک سازش بائی مانا کہ یعنی ایک پریشر کے طور پہ استعمال کرنا چاہتا ہے اسرائیل اس موضوع کو، اپنے پہلے مرحلے میں جتنے قیدی اس کے پاس یا دوسرے لفظ میں اس کے جو اٹھائے ہوئے ہیں حماس نے یہودی، وہ چاہتا ہے کہ وہ واپس مل جائیں، دوسرے لفظوں میں شرائط اس کی مرضی کی طے ہو جائیں جب یہ جنگ بندی ہو، اس لیے رفع کو ایک پریشر کے طور پہ انہوں نے لیا ہوا ہے. یہاں کہیں نہیں جانے والے فلسطینی، ہاں فلسطینی وقتی طور پہ یہ چاہتے ہیں کہ بارڈرز ختم ہو جائیں اور وہ ایک ہو جائے سلسلہ، نہ یہ کہ یہ دو ملک، ایک فلسطین یعنی غزہ کا علاقہ رہے اور ایک مصر کا علاقہ رہے، بلکہ یہ رفع بارڈر اس طرح سے کھلے اور یہ جتنے کلومیٹرز ہیں یہ اس طرح سے ختم ہو جائیں کہ یہ سب ایک ہو جائے، یعنی ان کی خواہش یہ ہے، نہ یہ ہے کہ یہ سارے فلسطینی غزہ سے نکلے اور شفٹ ہو جائیں صحرائے سینا میں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ لوگ غزہ میں رہ رہے ہیں اور یہ ظلم ان پر 75 کم سے کم 78 سال ہو رہے ہیں اس ظلم کو. اگر ابھی تک انہوں نے ظلم کو برداشت کیا، یعنی شارون جیسے، ایرل شارون جیسے خبیث انسان کو جو واقعی قصاب یا قصائی سے کم نہیں تھا، اس کا زمانہ یا نتنیاہو کے ابتدائی سال، ابھی تو 16-18 سال ہو رہے ہیں نا اس کو، اس سے پہلے جب آئے تھے اس سے پہلے، تو جو ظلم و ستم انہوں نے اس علاقے پر کیا تھا یہ لوگ برداشت کرتے رہے. اگر وہاں سے لے کے یہاں تک الحمدللہ انہوں نے استقامت دکھائی ہے، تو ابھی یہ صرف اپنی آواز کو مصر، اپنی آواز کو اردن اور اپنی آواز کو اپنے غزہ سے باہر نکالنے کا ایک پلان ہے جو انشاءاللہ حماس کے ساتھ وہاں کی پوری عوام مل کے، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ اگر اس قوم نے سردیاں گزار لیں سخت حالات میں، تو یہ جو آئندہ کے 6 مہینے ہیں 7 مہینے ہیں یہ ان کو نہیں تھکا سکیں گے. جب سردی نہیں تھکا سکی، جب ہر طرح کی بمباری سے یہ لوگ نجات پا گئے اور جتنا ظلم ہو سکتا تھا سب سہ گئے، تو اب آئندہ کے مہینے تو بہت ہی اعلیٰ مہینے ہیں. یعنی کسی کے دل میں 1% بھی شک نہیں آنا چاہیے اس قوم نے جو استقامت ابھی تک دکھائی ہے، جو قیام کی حالت میں رہے ہیں اور اتنی مظلومیت کے باوجود بھی سر ان کے جھکے نہیں ہیں، یا انہوں نے بغاوت نہیں کیا، انہوں نے اپنی قیمت نہیں لگوائی، ورنہ یحییٰ سنوار یا خود محمد زیف یا خود جو ان کی شخصیت میں مروان، یہ لوگ کتنی بڑی بڑی قیمتیں لگا چکے ہیں کہ حماس کی کوئی میدانی یا فوجی لیڈرشپ ان کے ہاتھ آ جائے، نہیں آ پا رہی. ابو عبیدہ، یعنی ابھی تک نہیں پتہ چل رہا ان کو کہ غزہ کی 41 کلومیٹر کی پٹی میں موجود یہ شخصیات، اگر یہ قوم تھکی ہوئی ہوتی، اگر یہ قوم پریشان ہوتی، اگر یہ قوم جو ہے وہ جھکنے کے لیے تیار ہوتی، بکنے کے لیے تیار ہوتی، یقیناً کوئی ان میں سے مخبریاں کرتا. اسرائیل کا اس وقت حال یہ ہے کہ اسے اس غزہ کی پٹی میں اپنا ایجنٹ بنانے کے لیے منافق بھی نہیں مل رہے ہیں، اس قدر ایکا ہے اس وقت اس قوم کے اندر. اور الحمدللہ جو ان کی سپورٹ ہوئی ہے عراقیوں نے جو کیا ہے جان پر کھیل کر، جو کچھ شام کے لوگ کر رہے ہیں، جو لبنان نے کیا ہے حزب اللہ نے ان 2-3 دنوں میں جو کاروائیاں کی ہیں، یعنی جس طرح سے عوامی رہائشی علاقوں پر جو ڈرونز اور میزائل حزب اللہ نے چند دنوں میں پھینکے، آخری 3 دنوں میں اسرائیل کو احساس ہوا کہ یہ جنگ کا پاسا پلٹ دیا بالکل، ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، ایک نئے مرحلے میں جنگ داخل ہو گئی ہے. ابھی تعین نہیں ہو پا رہا کہ ایلات میں جو گریا ہے ڈرونز اور میزائل، آیا وہ عراق سے اڑے تھے، آیا وہ یمنیوں نے پھینک دیے، یا وہ اشتر نامی نیا گروپ کے جو بحرینیوں نے بنا لیا، یعنی بحرینیوں نے بھی ایک دفاعی گروہ یا ایک جہادی گروہ اشتر کے نام سے، انشاءاللہ مالک اشتر کے نام پہ، کہ جن کا انہیں مرکز کا پتہ ہی نہیں ہے، انہیں یہ تو یقین ہے کہ یہ اشتر بحرینی بحرین سے نہیں لڑ رہا ہے، لیکن یہ بحرینی ہیں کہاں کہ جو میزائل پھینک رہے ہیں باقاعدہ، یعنی اب تو یہ حال ہو گیا کہ گزرتے ہوئے ہر آدمی ایک تھپڑ اسرائیل کو رسید کرتا ہے، یہ حال کر دیا حماس نے۔ ایسے وقتوں میں اب نتنیاہو یہ خواہش رکھتا ہے کہ کوئی ایک ایسا جسے وہ کارنامہ سمجھتا ہے، کوئی ایک ایسا ایونٹ، کوئی ایسا موقع، کوئی ایک ایسی بات، کوئی ایسی شرط، کوئی ایسی کامیابی، مثلا کوئی لیڈرشپ، چاہے وہ اس وقت بیٹھی ہوئی قطر کے اندر حماس کی لیڈرشپ ہو یا شام میں موجود لیڈرشپ ہو یا اسی طرح سے کہیں بھی مجاہدین موجود ہوں جو انشاءاللہ غزہ کے اندر ہی ہیں لیڈرشپ جو مجاہدین کی، یعنی کوئی ایک شخصیت سیاسی یا نظامی فوجی مار دی جائے یا قیدی سارے رہا کروا لیے جائیں یا غزہ سے بڑے پیمانے پر غزہ کے فلسطینی مسلمانوں کو صحرا سینا کی طرف ہجرت کروا دی جائے یا پوری دنیا مل کے یمن پر حملہ کر دے اور یمن کو اتنا تباہ کر دیں کہ ان کے لیے دوبارہ سمندری راستہ محفوظ ہو جائے۔ یعنی یہ چار پانچ موضوعات لے کے نتنیاہو یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے فیس سیونگ ہو، اور لیکن الحمدللہ بالکل الٹ ہے، خصوصاً جب سے ایران نے کمال کر دیا، ایران نے جو کیا ہے وہ کمال ہے، بھائی کے نادان دوستوں اور احمق دشمنوں نے، جس میں اردو زبان والے بھی بہت ہیں، کوشش کی ہے کہ اس بہت بڑی کارروائی کو بڑا چھوٹا بنا کے پیش کریں، کیا کیا ایران نے، کوئی نہیں مرا، کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا اسرائیل کا، کس جگہ پہ پھینک دیا، انہوں نے تو روک لیے سارے میزائل، انہوں نے سارے ڈرونز روک دیے، ہاں ایک آدھ گر گیا، دو چار گر گئے، یعنی اس طرح کی باتیں۔ اسرائیل کے اوپر ایران حملہ کر دے وہ بھی بتا کے، اور روکنے والوں میں 10 ہوں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں، شاید سمجھ میں آ جائے ان لوگوں کو جن کی سمجھ میں نہیں آیا، جو ہمارے اپنے ہیں جن کو سمجھ آ چکا ہے ان کو تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ احمق قسم کے لوگ، نادان دوست بھی اس میں شامل ہیں، دانا دشمن بھی شامل، اور بہرحال ایک بہت بڑا گروپ احمقوں کا ہے۔ یعنی ہوتا یوں ہے کہ وہ ایران کہ جس پر 45 سال سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں، بڑا اچھا جملہ کہا نا آپ کے ایک رشین ڈپلومیٹ نے، میرا خیال ہے کہ وہ فوجی بھی رہا ہے، کہ جب ہم پہلے ایران کو اسلحہ دیتے تھے تو کہتے تھے نہیں، ایران کو اسلحہ نہیں بیچا جا سکتا، ایران پر پابندی ہیں، سینکشنز ہیں، اور اب کہا جاتا ہے ایران سے اسلحہ نہیں خریدا جا سکتا، کیوں؟ کیونکہ ایران پہ پابندی ہیں۔ یعنی کوئی حد ہے اس جملے کو سمجھنا، تھوڑا سا ویسے عقل چاہیے تھوڑا سا، کہ کیا ہوا ہے 45 سال کے اندر پابندیوں کے باوجود اس ایک ملک نے یمن کو کہاں پہنچا دیا، شام کو کہاں پہنچا دیا، لبنان کو کہاں پہنچا دیا، عراق کو کہاں پہنچا دیا، فلسطین کو کہاں پہنچا دیا، اور افغانستان کو کہاں پہنچا دیا؟ اگر یہ احمق ملک جو پڑوسی کہلاتے ہیں پاکستان ایران کے، اگر یہ بھی تھوڑا سا عقل کے ناخن لیتے، یہ بھی سب پاورز بن رہے ہوتے، پاورز بار۔ تو وہ ملک جس پر چاروں طرف سے پابندی ہیں، اس نے ایک حملہ کر دیا اسرائیل کے اوپر، عجیب۔ اب آپ کے لیے یہ بات اتنی عادت ہو گئی آپ کو کہ اسرائیل پر، کیونکہ ہر ہی آدمی تھپڑ مار رہا ہے، تو آپ کو یہ عجیب سا نہیں لگا، لیکن اگر آپ 15-20 سال پہلے کہتے اسرائیل پر کسی ملک نے حملہ کر دیا تو لوگ کپ کپا جاتے تھے کہ آپ پتہ نہیں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، یہ سارے کفار ملک اور ساتھ منافق جو چاروں طرف موجود ہیں اس وقت اسرائیل کی حمایت کے لیے، مسلمان منافق، وہ سب مل کے پتہ نہیں کیا حال کریں گے اس ملک کا کہ جو حملہ کر دے۔ یہ 25 سال پہلے، 20 سال پہلے فکر تھی، ابھی ایران نے حملہ کر دیا اور بتا کے حملہ کیا ہے، ڈرونز آ رہے ہیں، میزائلز آ رہے ہیں، 2 گھنٹے بعد پہنچ جائیں گے، بتا کے باقاعدہ، اور اس کے بعد جو ہیں وہ 10 ملک ہیں اس حملے کو روکنے والے۔ ذرا سمجھیں مثال کے ذریعے سے، مثلا فٹ بال کی مثال لیتے ہیں سمجھانے کے لیے آپ لوگوں کو، فٹ بال کی مثال لیجئے کہ ایک طرف ایک کھلاڑی ایران، دوسری طرف 10 تو کھلاڑی ہیں، کون کون سے 10؟ یعنی امریکہ ہے، یعنی برطانیہ ہے، یعنی فرانس ہے، یعنی جرمنی ہے، اور اسرائیل خود ہے، اور دوسری طرف مسلمانوں میں آئیے، 5 ملک ہیں مسلمانوں کے، जो इनकी हिमायत कर रहे हैं, यहूदियों से ज़्यादा यहूदी हो गए, तुर्की है, सऊदी अरब है, अरब इमारात है, उर्दुन है और मिस्र है। 10 मुल्क इंतज़ार कर रहे हैं ईरान से मिसाइल आ रहे हैं, ईरान से ड्रोन्स आ रहे हैं। 11वां खिलाड़ी यूनाइटेड नेशन खुद 11वां खिलाड़ी है। ये 11 के 11 एक मुल्क के खिलाफ, और जो स्टेडियम में बैठे हुए हैं ये सारे वो खामोश तमाशाई हैं। जो जुल्म हो रहा है गज़ा पर, उस पर सिर्फ खामोश तमाशाई, ये पूरा स्टेडियम उनसे भरा हुआ है। एक इस तरफ ईरान, और ये गोल कर दे, एक गोल कर दे, मारे तो 360 गोल थे, यानी 360 मिसाइल और 360 मिसाइल और ड्रोन्स, एक समझें लग गया जगह, फर्ज कर लेते हैं भाई एक नहीं लगा। उस फौजी छावनी को तो उन्होंने तबाह कर दिया कि जिससे उड़ के आया था वो मिसाइल के, जो गिरा था शाम में उस सिफारत खाने पर, कि जिसको इसको ईरानी सिफारत खाना था, जिसका बदला इन्होंने लिया, इन्होंने बदला लिया, यानी इन्होंने अभी भी बैनुल अक्वामी कवानीन को तोड़ा नहीं। तुमने अगर हमारे सिफारत को मारा, तुमने हमारे मुल्क को मारा, मुल्क को मारा, मुल्क बदला लेगा, बेहतरीन। और वैसे पूरे चारों तरफ से जो कुछ ईरान के हामी कर रहे हैं इसराइल के साथ, वो तो पता ही आप लोगों को, नहीं पता है तो बस फिर अक्ल पर आपके जो है ना वो मातम ही हो सकता, अगर कोई अहमक अभी तक इन बातों को नहीं समझ पाया। अब जो कुछ ईरान ने किया उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो हालात ही बदल गए, उसके बाद तो दुनिया ही बदल गई है। कुर्दिस्तान बहुत कुछ समझ रहा था, खामोशी से कल बैठा हुआ था, जो अलहदगी की तहरीकें चला रहे हैं और हबर मौजूम से मिलने के लिए आए हुए थे। चाइना, रशिया, वो तो पहले ही ईरान के ताकत के कायल थे। आहिस्ते आहिस्ते सऊदी अरबिया ने बाकायदा ऐलान कर दिया कि हम अपनी सरजमीन, अरब इमारात ने ऐलान कर दिया हम अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ही नहीं देंगे। मिस्र, तुर्की, उर्दुन, ये सब इनकी समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है यहाँ पे, सत्ते में हुआ क्या है, ये कौन सी पावर जो बन के उभर रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसकी वजह से जो हौसला है इस वक्त अवाम में, दुनिया की मुसलमान मुल्कों की भी और यूरोपियंस की भी अवाम में जो हौसला है, जो ताकत इस वक्त मिली है, क्या हो रहा है यूरोप में, क्या हो रहा है अमेरिका में, क्या हो रहा है इस वक्त पूरी दुनिया में, जो नहीं आ रहा आपके पास, जो कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि हम तो अभी तक ट्विटर पर आने वाली खबरें, BBC से लेकर फॉक्स न्यूज़ हो गया, NBC है, या इसी तरह से, नहीं हमें तो आदत ही नहीं कि सही मनाबे तलाश करें। खबरें आती कहाँ से, खबरें लेनी कहाँ से चाहिए, जो सही जगह से मालूमात, इन्फॉर्मेशन जो सही जगह से नहीं लेता, ये बात मेरी आप याद रखिएगा, जो इन्फॉर्मेशन के रवाब यानी जगहों को सही जगहों पर नहीं पहुंच पाता, कि इन्फॉर्मेशन लेनी कहाँ से चाहिए, खबर लेनी कहाँ से चाहिए, जो इन मौजूआत को नहीं हल कर पाता और वो जगह जगह से खबरें लेता है, उसकी हालत पता है क्या है, यही है कि जब मौलाए कायनात की शहादत होती है मस्जिद में, तो आप ही लोग हैं जिन्होंने कभी भी सही खबरों को सही जगहों से नहीं लिया, वही कहते हैं कि अली मस्जिद में क्या कर रहे थे, हकायक इतने खुलने के बावजूद भी, इतना वाज होने के बावजूद भी। बहरहाल मरला आखिरी है, ये जो जंग अब शुरू हुई है ये आखिरी जंग है, इसके बाद बहुत मुश्किल है दोबारा से कभी इस तरह के हालात बने, इतना पावरफुल हो जाए इंसान, इतना पावरफुल हो जाए। और वो कुरान की आयत के जिसे मैं अक्सर पढ़ा करता हूँ, अभी गुज़श्ता चंद हफ्ते महीनों से तो इसी कुरान की आयत पे बहुत ज़्यादा मैंने जोर दिया हुआ है, सूरह हदीद की, सूरह हदीद की जो आयत है जिसमें ख़ुद हदीद का तस्करा हुआ है, गलती नहीं कर रहा तो 25वीं 25 या 27 आयत नंबर है, या लक़द अरसलना रसूलना बिलबैनात वंजलना माहमुल किताब वलमीज़ान लियकूम अन्नास बिलक़िस्त वंजलना अलहदीद फीह बासुन शदीद वमनाफ़िउन लिन्नास लियअलम अल्लाह मा यंसुरहु व रसूलहु बिलग़ैब वल्लाहु क़वियुन अज़ीज़। कितना वाज़े कहा कि जब इंसान एम्पावर हो जाएगा, लियकूम अन्नास बिलक़िस्त, जब अदल इंसाफ़ के क़याम की ताकत आम इंसान में आ जाएगी ना, और हदीद यानी लोहे का इस्तेमाल सही तरह से इस ताकत के लिए इस्तेमाल सही करने लगेगा, तो बस फिर ये वो जगह है कि जहाँ पर अल्लाह देखना चाहता है कौन है जो अल्लाह की मदद करता है, लियअलम अल्लाह, अल्लाह ही जानना चाहता है, मैं यंसुरहु कौन उसकी मदद करता है, वह रसूलहु और उसके रसूल की मदद करता है, बिलग़ैब। हम उस मरहले में दाखिल हो चुके हैं, इंसान एम्पावर हो रहा है, امریکہ کی 40-45 یونیورسٹیز میں مظاہرے ہو رہے ہیں، 1500-1600 لڑکے انہوں نے پکڑ لیے ہیں، یہ وہ آزادی بیان کہنے والے، یہ آزادی اور ڈیموکریسی کے لفظ اور یہ بیہودہ حقوق انسان کی بات کرنے والے، عورت امینی کے ساتھ ہو گیا، مہسا امینی کو ایران نے کچھ کر دیا، اچھا روزانہ کی بنیاد پر کتنی مہسا امینی مار رہے ہو، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، فلسطین کے اندر کتنا قتل عام کر رہے ہو، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے فضول اور بے وقوف دماغ ایک موضوع جو امریکہ بڑا کرتا ہے، یورپ بڑا کرتا ہے، اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، نہ انہیں ماویہ کی پہچان ہے معذرت کے ساتھ، نہ یہ یزید کو جانتے ہیں، یہ بہت ہی عجیب سی نسل ہے، عجیب سے دماغ ہے جنہیں کنٹرول کیا جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ہے کہ جو دکھائی جا رہی ہے، جی نہیں، وہ یہ ہے کہ جو آج ہو رہا ہے، جو آپ سب کے دماغوں کو کہ جو ابھی بھی اتنا کھل کے حقائق آنے کے باوجود بھی، کیونکہ نہ آپ نے قرآن کو غور سے پڑھا، نہ آپ نے سیرت اہل بیت علیہ السلام غور سے پڑھا، اور نہ ہی آپ نے انقلاب خمینی غور سے پڑھا، نہ فقہ و مجتہدین کی تحریک کو آپ جانتے ہیں، نہ موجودہ تحریکوں کو تنظیموں کو آپ جانتے ہیں، نہ جہاد اور شہادت کا آپ کو علم ہے، آپ بہت ہی بری حالت میں اس وقت، بہت ہی بری حالت میں، ایک مادیت کا خول ہے جو آپ کے اوپر ہے، اور آپ کا برین ہے کہ جس کو ہم کہتے تھے نا یہ سیدن شاہ کے چوہے، کہ جن کو خول پہنا دیے جاتے ہیں، جسم بڑا ہو جاتا ہے دماغ چھوٹا ہی رہتا ہے کہ جو اتنی واضح کامیابیاں، اتنی واضح کامیابیوں کے باوجود بھی حقائق جن کو سمجھ میں نہیں آتے، تو الحمدللہ حق اور باطل کا مارکا اپنے آخری مرحلے میں داخل ہوا ہے، انسان امپاور ہو رہا ہے، یہ مظاہرے جو امریکہ کی یونیورسٹیز سے شروع ہوئے تھے آج یورپ کی یونیورسٹیز سے پہنچ چکے ہیں، اور انشاءاللہ عرب دنیا میں داخل ہو چکے ہیں، اور جب یونیورسٹیز کے نوجوانوں کو بائیں کی کتنی کوشش کی گئی ہے، لیکن پھر بھی یہ اللہ کا خصوصی لطف ہے، واقعی خصوصی لطف ہے، رہبر معظم کے لکھے ہوئے خطوط ہیں یورپ کے نوجوانوں کو، جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یورپ کے نوجوانوں خطوط بھی لکھے گئے تھے، اکثریت کو نہیں معلوم، بہرحال خدا کا شکر ہے مارکہ جو ہے وہ حق اور باطل کا مارکہ جو ہے وہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور ٹھیک ہے غزہ کے مسلمانوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے، لیکن اس قربانی کا جو اجر ہے انشاءاللہ ان کی بچی ہوئی نسلوں کو اس دنیا میں اور آخرت میں جو کچھ ان کو ملنے والا ہے، اصل میں تو دار الآخرہ ہی امپورٹنٹ ہے نا، دنیا نہیں، اپنے انشاءاللہ مقصد زندگی کو سمجھنے کے بعد اس مرحلے میں داخل ہوں کہ جہاں آپ انشاءاللہ وہ مقام حاصل کریں جو اللہ دنیا میں اور آخرت میں آپ کے لیے چاہتا ہے، وإلا اگر یہ زندگیاں بری زندگیاں تھیں تو آپ ضرور رسول اللہ کی رحلت زندگی کو پڑھیے گا، 63 سال کتنے سخت 63 سال رہے ان کی زندگی کے، آپ ضرور پڑھیے گا مولا کائنات کی زندگی 63 سال پر مشتمل کتنے سخت 63 سال تھے، مولا امام حسین علیہ السلام کی زندگی کتنے سخت، جناب فاطمہ 18-19 سال کی عمر میں، تو اگر آپ ان لوگوں کی شخصیات کو بھی دیکھ لیتے تو آپ کبھی بھی اچھی مادی زندگی کی تمنا نہ کرتے، بلکہ آپ کے ذہن میں ان قربانیوں کی بنیاد پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہی انشاءاللہ آخری اور اہم ہوتا۔ الحمدللہ باتیں ہماری تقریباً مکمل ہو گئیں، اور جس کو ہم چاہتے تھے، جو بات پہنچانا چاہتے تھے کافی حد تک اس پر ڈسکشن رہی، ابھی چند سوالات الحمدللہ آپ لوگوں کی طرف سے آئے ہوئے، تو میں چاہوں گا کہ سوال بھی پڑھ لیتا ہوں اور کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ جواب جو ہماری سمجھ میں آیا ہے وہ آپ کو دے سکیں۔ نوید صاحب ہیں گوجرانوالہ سے، پوچھ رہے ہیں کہ اگر اسرائیل اور حماس کی جنگ بندی ہوتی ہے تو متوقع شرائط کیا ہو سکتی ہے جنگ بندی کی؟ ابھی جب جنگ بندی کی بات ہوتی ہے نا تو نتنیاہو جو ہے وہ نخرے شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں، میں جنگ بندی کی بات نہیں کر رہا، میں نہیں چاہتا ابھی جنگ بندی ہو، میں تو کہتا ہوں کہ جنگ بندی بعد میں دیکھی جائے گی، پہلے مرحلے میں سارے قیدی رہا ہوں، یعنی بات ہی یہاں سے سٹارٹ کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ابھی امریکن سی آئی اے کا چیف آیا ہوا ہے ابھی بھی یہیں گھوم رہا ہے اس علاقے میں، اسی طرح سے انہوں نے قطر کو اور مصر کو استعمال کیا تھا، یعنی جو 2-3 دن پہلے بڑا بم پھٹ رہا تھا کہ بس ابھی صلح ہونے والی ہے، یا دوسرے لفظوں میں ابھی جنگ بندی ہونے والی ہے، لیکن نتنیاہو نہیں، اس نے جو رفع کا پریشر بنایا ہوا ہے کہ رفع پہ ابھی حملہ کرا اور ابھی حملہ کیا، وہ ہدف اس کا یہی ہے کہ کوئی ایسا پریشر پڑ جائے حماس کے اوپر کہ پہلے مرحلے میں حماس جو ہے بغیر شرائط کے کوئی شرط نہ رکھے اور ساری شرطیں مان لے اسرائیل کی، اور پہلے مرحلے میں سارے قیدیوں کو رہا کر دے بلا شرط، کہ جو حماس الحمدللہ حماس میں خصوصاً یحییٰ سنوار یہ بہت بڑی شخصیت ہے، یہ جہاں میدانی لیڈرشپ ہے وہیں یہ مذاکرات کرنا جانتا ہے، ये टेबल के ऊपर भी कुछ नहीं देगा इंशाल्लाह, जब मैदान में कुछ नहीं दे रहा वहाँ टेबल पर भी ये इसराइली कुछ नहीं देगा। तो अभी ये ज़रा जल्दी है कि हम जंगबंदी की शरायत की तरफ आएँ। अगर वैसे आप एक लगाना चाहें अंदाज़ा, वो लगाया जा सकता है कि उसकी ख्वाहिश यह है कि आप जो हैं वो तमाम मुजाहिदीन को हमास के और उनकी सियासी क़यादतों को भी, मजहबी क़यादतों को भी, और उनकी जो निज़ामी यानी अस्करी क़यादतें हैं उन सबको इसराइल के हवाले किया जाए, कैसे होगा? सारे कैदी बिला शर्त तो शुरू छोड़ दिए जाएँ, कैसे होगा? और हमास जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म कर दी जाए, कैसे होगा? ये इसराइल की शरायत बता रहा हूँ मैं आपको। इसी तरह से गज़ा के बहुत सारे इलाके, यहाँ पर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है जो मैं वहाँ कहना भूल गया कि ये मिस्र जैसा खबीस मुल्क कि जो 78 में कैम्प डेविड मुआहदा करता है, जिसकी बुनियादी शुरूत में था कि फ़ौजी कभी भी रिफा के ऊपर इसराइली फ़ौजी नहीं आएगा, या कोई भी इसराइली और कोई भी ऐसा इलाका कि जो मुश्तरक है गज़ा के अंदर और फ़लस्तीन के अंदर, जैसे फिलाडेल्फिया या सलाउद्दीन है, इस पर भी हमला या कब्ज़ा नहीं करेगा। सारी शरायत ख़त्म कर दी हैं अभी ताज़ा ताज़ा, लेकिन बार तो इस तरह की शरायत हैं जो इसराइल रखेगा। और हमास पहली बात ये कहते हैं कि सारे कैदी आज़ाद कराओ, सारे कैदी, 8,000 से ज़्यादा कैदी हैं तुम्हारे पास हमारे, हत्ता कि चाहे वो उसमें वही क्यों ना जिन्हें सज़ाए मौत हुई हुई है या जिन्हें उम्र कैद की सज़ा हुई हुई है, सबको रिहा करना होगा, पहली शर्त हमास। दूसरी बात यह कि पूरा जितना भी फ़ौजी अंदर आ चुका है तुम्हारा, ये सारा वापस जाएगा, पूरा गज़ा जो है उसमें कोई एक भी हमें इसराइली फ़ौजी नहीं चाहिए। दो, तीसरा ये है कि तामीरात, शर्त में लिखो कि सारे इसकी तामीरात जो वो तुम करवाओगे। तो अभी तो हमास ने दो तीन बातें ही की हैं कि जो काबिल कबूल नहीं है इसराइल के लिए, लेकिन इंशाल्लाह हम कभी उम्मीद रखते हैं कि जब भी सुलह होगी इसराइल को शरायत हमास की माननी पड़ेगी। इसराइल हमास का हाथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऊपर है। जो दूसरा सवाल है वो हुसैन हैं कराची से, हमारे हमास के कितने मुजाहिदीन इस जिहाद में शरीक हैं? अगर फ़िलिस्तीनी मर्दों की अक्सरियत हमास का साथ देते जिहाद में तो शहादतें कम होती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें जो लड़ने वाला हमासी है, मशहूर यह है कि वो 40,000 के करीब नौजवान हैं कि जो हमास के अल-क़साम ब्रिगेड में हैं। लेकिन आप अगर और ऑर्गेनाइजेशंस जो लड़ रही हैं, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद जिहाद इस्लामी शामिल है, इसमें फ़तह भी अल्हम्दुलिल्लाह वहीं के महमूद अब्बास उसकी लीडरशिप है, लेकिन फ़तह का जो मिलिटेंट ग्रुप है खुदा का शुक्र है मुजाहिदीन है, वो भी शामिल हैं। और इसी तरह से दो तीन और बग़ैर नाम के लड़ने वाले मुजाहिदीन ग्रोह मौजूद हैं। तो अच्छी बड़ी तादाद है जो मुजाहिदीन की है। सारे मर्द कभी भी ऐसा नहीं होता, यानी आपको भी इल्म है इस बात का कि ये कोई आम मैदानी जंग नहीं है, ये बहुत ही खुफिया तरबियती याफ्ता नौजवानों को नहीं मालूम दुनिया के किस खत्ते में या खुद अगर गज़ा में तो कहाँ उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और इनको महफूज रखने के लिए तादाद को कम रखा जाता है। तादाद बढ़ती चली जाए तो लीकेज होती है, लीकेज हो जाए तो फिर दुश्मन जो है वो आप तक पहले पहुंच जाता है। तो इस वजह से जो इनकी मुश्किलात और मसाइल हैं उसमें महदूद लोग ही जंग लड़ते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कमाल जंग लड़ने की सलाहियत है कि जो आपने देख लिया कि इसराइल जैसी दुनिया की चौथी ताकत का घमंड रखने वाली रखने वाला मुल्क एक 41 किलोमीटर की पट्टी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ये हम शिकस्त दे चुके हैं, इसराइल गया, इसराइल नहीं बचेगा अब। खूब इसी तरह से एक सवाल हमारे मंजर साहब ने किया है मुल्तान से, क्या ये वही साबिका जंगबंदियों की तरह तो नहीं रिपीट होगा कि अपने सारे यरगमाली लोगों को रिहा करवा के और कुछ हज़ार फ़लस्तीनियों को रिहा करके चंद दिनों बाद दोबारा से इसराइल मुआहदों की खिलाफ वर्जी शुरू कर दे और फिर वही बम्बारी, वही कत्लेआम? इसमें तो फिर सरासर इसराइल अपनी मक्कारी से खेलेगा और हम देखते के देखते रह जाएंगे। बिल्कुल इम्कान है इस बात का, यानी इसराइल से तो हर चीज़ का इम्कान है, कुछ भी बईद नहीं है कि वो क्या कुछ कर सकता है। अभी किया उसने गुज़श्ता एक साल के अंदर, उससे पहले जो दो चार जंगें हुई हैं उसमें जब उसने कैदी रिहा किए हैं मजबूरन, जो मैं नाम उसका अगर गलत ना दूँ, शिलात का जो एक बहुत बड़ा मसला था कि जो हमास ने उठाया हुआ था उसको इन्होंने रिहा करवाया था, उसके बदले बहुत सारे फ़लस्तीनी को रिहा करना पड़ा था, बाद में उन सारे फ़लस्तीनी को उठा लिया। इसी तरह समीर कंतार जैसी शख्सियत हिजबुल्लाह ने रिहा करवाई थी, इन्होंने उसको शहीद कर दिया। तो ये इस तरह की मक्कारियाँ करेंगे, ये मक्कारियाँ रुकेंगी नहीं, सिर्फ मक्कारियाँ खुलेंगी। حماس کیا کر رہی ہے، حزب اللہ کیا کر رہی ہے، یمن کیا کر رہا ہے، اس وقت یہ سارے ممالک کیا کر رہے ہیں، یہ اسرائیل کے چہرے کو واضح کر رہے ہیں دنیا کے اندر. اسرائیل نے جو اپنا چہرہ، بہت مظلومانہ چہرہ، بہت خوبصورت چہرہ، انسان دوست چہرہ، حقوق کا خیال رکھنے والا چہرہ، یونائٹڈ نیشن کو ایڈ دینے والا چہرہ، اور پتہ نہیں کیا کیا عرب دنیا سے روابط تجارتی، تاکہ دنیا جو ہے وہ امیر ہو جائے، اور پتہ نہیں کیا، اس چہرے کو، مکرو چہرے کو، جو چھپے جتنے نقابوں کے پیچھے چھپا ہوا چہرہ تھا، ہم وہ واضح کر رہے ہیں، اس کو واضح کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہی ہے ان کی طرف سے کوئی بھی عمل ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے جو اسٹیپس ہیں ان کی بنیاد پر ہم الحمدللہ مسلسل دنیا کے سامنے بہترین انداز میں اپنے موقف کو پیش کر رہے ہیں اور ان کے چہروں کو کھول رہے ہیں. اسی طرح سے ایک اور سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ٹو اسٹیٹ سولوشن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، جبکہ دنیا کے اکثر ممالک مسئلہ فلسطین کا حل اسی میں سمجھتے ہیں؟ کیا حماس اس نظریے کو قبول کرے گی؟ مظفر حسین ریشی ہیں سری نگر کشمیر سے. بھائی، سب سے امپورٹنٹ سوال آپ کا ہے، بہت امپورٹنٹ سوال ہے. یہ جو دو ریاستی نظریہ ہے نا، یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، بہت ہی بڑی اور گہری سازش ہے، دو ریاستی نظریہ. لیکن کھیل کیا کھیلا گیا ہے؟ کھیل یہ کھیلا گیا ہے کہ جیسے فلسطینیوں کے مسئلے کا بہت بڑا حل، بہت ہی بڑا سلوشن آ گیا ہے، کہ اب ہم نے جو ہے نا یونائٹڈ نیشن کے اندر سارے ممالک سے یہ قرارداد پیش کر کے اوکے کروا لیا کہ اس زمین پر دو ملک یا دو ریاستیں، بارڈرز الگ الگ، دو ریاستیں، دو حکومتیں، ایک ہوگی اسرائیلی یعنی یہودیوں کے پاس، زینزم صہیونیوں کے پاس، اور دوسری ہوگی فلسطینیوں کے پاس، اور یہ دو ریاستی نظریہ مسئلہ حل ہو گیا. یہ اتنا بڑا فراڈ ہے. زمین پوری اسرائیلیوں، فلسطینیوں کی، مسلمانوں کی. تمہاری تعداد اس وقت جب تم نے سازش شروع کی ہیں تو 7%، اور 48 تک پہنچتے یا 48 سے پہلے 11%، 48 کی سیاست کے بعد تم 22%. یعنی تم نے تو ایک زمین پر قبضہ کیا ہے. کس طرح سے؟ بہرحال اگر یہ قوم، جب امریکنز قبضہ یا یورپینز قبضہ کر رہے تھے، ریڈ انڈینز کو انہوں نے نکال کے امریکہ اپنے ہاتھ میں چھین لیا، یا ریڈ انڈینز سے اگر اس وقت احتجاج ہو جاتا، یا جب اسپین کو لے لیا، اندلس تھا اور اسپین بنا دیا، مسلمانوں سے لے گئے، اگر اس وقت صحیح طرح سے مذاکرات یعنی احتجاج ہو جاتے، اگر یہ ایشوز لٹکائے نہ جاتے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آج ہم یہ سلوشن پیش کر رہے تھے. بھائی کیوں؟ یہ زمین فلسطینیوں کی ہے، ایک ایک بالش ان کا ہے، کس کو کیا اختیار ہے؟ کسی کو کوئی اختیار نہیں پہنچتا. ہاں، وہ حل ہے جو رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ صاحب نے پیش کیا، کہ اس اسرائیل کے بننے سے پہلے جو تناسب تھا یہودی، مسلمان اور عیسائیوں کا، اس تناسب کو ریفرنڈم میں شامل کر دیں، ریفرنڈم میں وہی تناسب شامل ہو جائے، داخل ہو جائے، اور وہ جو فیصلہ کریں، نہ امریکہ کو حق ہے فیصلہ کرنے کا، نہ ایران کو، نہ دنیا کے کسی ملک کو فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ حق انہی کو، فلسطینیوں کو حاصل ہے. اب وہ فلسطینی تھا یہودی تھا، وہ فلسطینی تھا جو عیسائی تھا، وہ فلسطینی تھا جو مسلمان تھا. جب اسرائیل بننے سے پہلے آپ جائیں گے تو جو تناسب بنتا تھا یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کا، اسی تناسب کو بیچ میں لائیے، سامنے لائیے، اور وہ ریفرنڈم کریں، پھر جو سلوشن نکلتا ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. اصل بات یہ ہے، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کی سرزمین کے بارے میں اس طرح سے فیصلہ کرے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے. اور اگر طاقت کا استعمال، ٹھیک ہے، بسم اللہ، اب طاقت کا استعمال شروع ہو گیا. پہلے تو مسلمان کمزور تھا نا، پہلے تو اسلام کمزور تھا، مسلمان کمزور تھا، پہلے تو قرآن کے پاس، تم نے قرآن کو جو ہے وہ مہجوریت کی بنیاد پر، قرآن کو اپنی محفلوں سے نکال دینے کی بنیاد پر، قرآن کی طاقت سے استفادہ نہیں کرتے تھے. اب نہیں، اب نہیں، اب مسلمان، اب قرآن، اب اسلام، اب الحمدللہ مستضعفین، اب نہیں، اب یہ دو ریاستی نظریہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو قبول کر لیا جائے. یہ وہ ایک لولی پاپ ہے کہ جو دیا گیا، اور آپ سمجھ رہے ہیں آپ نے بہت بڑا کارنامہ کر لیا کہ یہودیوں کو منوا لیا ہے، عیسائیوں سے، اسرائیلیوں سے منوا لیا ہے کہ آپ کے پاس بھی یہاں پر حکومت ہوگی، آپ کے پاس بھی یہاں پر بارڈرز ہوں گے. بھائی جان، یہ 1948 کے بعد کئی مرتبہ اس طرح کے مذاکرات ہوئے ہیں. میں آپ سے ابھی مثال دے رہا تھا کہ جو کیمپ ڈیوڈ کا معاہدہ 78 کے اندر خنجر گھونپا تھا انور سادات نے، مصر کا جو زمانے کا صدر تھا، اتنی گہری اور گندی سازش کی تھی انہوں نے، اس کو نہیں بخشا، آج اس کے بھی معاہدے کو توڑ دیا انہوں نے. اوسلو اور میڈرڈ معاہدہ جو انہوں نے یاسر عرفات سے کیا تھا، انہوں نے اس کا خیال نہیں رکھا. بعد میں دسیوں معاہدے یہ ابو مازن سے کر چکے ہیں، جس کو آپ محمود عباس کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے اس کا پاس نہیں رکھا. حماس نے اگر یہ چھوٹا سا علاقہ خالی کروایا بھی ہے تو یہ طاقت کی بنیاد پہ کروایا ہے. میری بات یاد رکھیے گا، قرآن نے جو بات کہی ہے نا یہودیوں کے لیے، جو میں نے آیات شروع میں پڑھی تھی، کہ ان کو صرف موت کا خوف ہے، جس بنیاد پر آپ ان سے اپنے حقوق چھین سکتے ہیں. اپنے حق کو لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر دوبارہ کسی اور موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں گے۔ اللہ حافظ۔